جزاك الله.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ رَبَّنَا زِدْنَا عِلْمًا. تو پچھلی کلاس میں ہم سورہ زاریات کی یہ آیات پڑھ رہے تھے. ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد پھر خلاصہ تفسیر کی باری آتی ہے. تو خلاصہ تفسیر میں ترجمہ بھی رپیٹ ہو جاتا ہے اور ایک مختصر تفسیر جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کور ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں جو ترجمے میں کور نہیں ہوئی تھیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں آ جائیں گی. تو یہ آخری آیات ہیں سورہ زاریات کی، کے بعد نہیں، آخری نہیں ہے بلکہ ان کے بعد بھی ہیں 4 آیات. تو خلاصہ تفسیر میں جیسے کہ ان کا فارمیٹ ایسے ہے کہ انڈر لائن میں جو ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے اور بیچ بیچ میں بریکٹس لگا کر کے تفسیر کرتے ہیں اس کی. تو فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا. بِأَيْدٍ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بِأَيْدٍ کا ترجمہ تو بنتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کس شکل کے ہیں، کیسے ہاتھ ہیں، ہمارے جیسے ہاتھ ہیں یا کسی اور شکل کے ہاتھ ہیں، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی گئیں اور نہ ہی ہمیں ان کے اوپر بحث کرنا یا سوچنا اس کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ بھی قرآن کی ایک آیت سے ہی ثابت ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز یعنی مثال نہیں دی جا سکتی اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی بھی چیز کی نا. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کے بھی مثل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنی امیجنیشن میں جو بھی سوچ سکتے ہیں وہ سب کا سب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کو ہم سوچ نہیں سکتے. جیسے کہ ایک مشہور قول حضرت غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہماری سوچ میں نہ آئے. ٹھیک ہے، یعنی ہماری سوچ جہاں تک پہنچ سکتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے، اس سے باہر ہے، ہماری سوچ احاطہ ہی نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی وجود کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت جو بھی ہے ہماری سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے، تو جب یہ ساری چیزیں حق ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں ڈسکشن کرنے کی بھی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو متکلمین ان علماء کو کہتے ہیں جو کہ عقائد کے بارے میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، متکلمین کن علماء کو کہتے ہیں؟ وہ علماء جو کہ عقائد کے بارے میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں. جیسے فقہا ان علماء کو کہتے ہیں جو کہ فقہ کے بارے میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں. مفسرین ان علماء کو کہتے ہیں جو قرآن کی تفسیر کے بارے میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح متکلمین، ٹھیک ہے؟ تو متکلمین کا لفظ اگر لکھ لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بعد میں بھی یاد رہے گا. تو متکلمین جو علماء ہیں نا، انہوں نے پھر فرمایا کہ جہاں پر ہاتھ کا ذکر آئے نا، تو وہاں پر آپ اس کو اللہ کی قدرت سے بس سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی وجہ سے یہاں پہ حضرت نے کیسے اس کا ترجمہ کیا، قدرت سے بنایا. ہاتھوں سے کا ترجمہ کیسے کیا، قدرت سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، ٹھیک ہے؟ اچھا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسیع القدرت ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم وسیع القدرت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے بہت وسیع ہے. اور ہم نے زمین کو، اچھا اس کے بعد وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اچھا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم کو سب مقدور ہے، یہ پہلے ترجمے میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم وسیع القدرت ہیں، یعنی ہماری قدرت جو ہے نا وہ بہت موسعون ہے، بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کا ترجمہ ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ ہم وسیع کرنے والے ہیں، موسعون، ہم سپریڈ کرنے والے ہیں. یہی وہ آیت ہے کہ جس کو کہ کچھ جو اسکالرز ہیں نا سائنس اینڈ اسلام کے اوپر جو کام کرتے ہیں، یا قرآن اینڈ سائنس کے اوپر جو کام کرتے ہیں، کہ جی قرآن کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سائنٹیفک باتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، سائنٹیفک میریکلز آف دا قرآن، تو وہ جو اسکالرز ہیں نا وہ اسی آیت سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کو بنایا، یعنی آسمان سے مراد لیتے ہیں یونیورس، ٹھیک ہے نا، یا جتنی یونیورس ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس یونیورس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایکسپینشن آف دا یونیورس، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سائنٹیفک ریالٹی ہے جو کہ یعنی جو ایسٹرانومرز ہوتے ہیں، ایسٹرانومی کے اوپر کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں ہمیں کہ جی یہ جو یونیورس بنی ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی جتنے پلانٹس ہمیں نظر آتے ہیں، سٹارز نظر آتے ہیں، اور پلانٹ ارتھ ہے، سن ہے، مونز ہیں، یہ سب کا سب جو ہے وہ یونیورس کہلاتا ہے. تو یہ یونیورس جو ہے وہ شروع کیسے ہوئی، تو اس کے لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں، ایسٹرانومرز کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ایک بگ بینگ سے سٹارٹ ہوا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اور اس دھماکے سے جو ہے نا وہ جو بھی چیزیں موجود تھیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ایک یعنی پھیلنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور پھیلتے پھیلتے جو ہے نا انہوں نے جو ہے وہ یہ شکل اختیار کر لی جیسے کہ ابھی ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو شکل اختیار کری ہے نا کہ جی پلانٹس ہیں اس طرح کے، اور پلانٹس کے ساتھ مونز ہوتے ہیں اور سٹارز ہوتے ہیں جن کے اندر کے گیسز جو ہیں وہ برن ہو رہی ہوتی ہیں، جل رہی ہوتی ہیں، ہائیڈروجن گیس اور نیوٹروجن گیس، ٹھیک ہے. تو یہ سب کا سب جو ہے وہ بن گیا اس بگ بینگ کے نتیجے میں. لیکن یہ جو بن گیا ہے نا اب یہ جو ہے وہ پھیل بھی رہا ہے، ایکسپینڈ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کے درمیان کی جو ڈسٹنسز ہیں وہ ڈسٹنسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ارتھ جو ہے وہ اس کا سائز پھیل رہا ہے، ارتھ کا سائز نہیں پھیل رہا، بلکہ ارتھ اور سن کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ وسیع ہو رہا ہے. اسی طرح سن اور ارتھ اور مون کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ بھی وسیع ہو رہا ہے. تو دا ہول یونیورس از ایکسپینڈنگ، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو کہ جو اسکالرز ایسٹرانومی، سائنس اور قرآن ان سب کے اوپر پھر بڑا وہ تفکر کرتے ہیں اور چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ اسی آیت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس ایکسپینشن آف دا یونیورس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ٹھیک ہے. तो भाई ठीक है, वो अपने हिसाब से अगर इसका इस तरह तर्जुमा करते हैं तो एहतमाली दर्जे में उसमें कोई मुजायका नहीं है, हो सकता है ऐसा ही हो, ठीक है ना। कोई हदीस तो मौजूद नहीं है कि ऐसा ही है, कोई और कोई ऐसी निशानी मौजूद नहीं है कि जी एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस ठीक है, हो सकता है ऐसा भी हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका इनकार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और ये कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं, नहीं जो वो साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो तो 100% दुरुस्त है, ज़रूरी है कि साइंटिस्ट सच बात कह रहे हैं, नहीं इसका भी कुछ पता नहीं है, इसलिए कि साइंस जो होती है ये भी जो है ना वो एक ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर होती है, ठीक है ना। इसकी 100% ऑथेंटिसिटी का किसी को पता नहीं होता। ये साइंटिस्ट जो है वो आज कोई बात करते हैं, कल उसको चेंज कर देते हैं क्योंकि कल उनके सामने कोई नई चीज़ आ जाती है जो उनको आज नहीं पता थी। तो साइंस जो है ना ये एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है कि आप कहें कि नहीं कि साइंस जो कहती है वो तो 100% दुरुस्त है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ वही इंसान कह सकता है जो कि साइंस या साइंसदानों को खुदा का दर्जा देता है, सिर्फ वही इंसान ऐसा कह सकता है, एक मोमिन ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन्ना लमूसिउन का तर्जुमा जो हमारे उलमा ने किया था, क्योंकि उलमा का काम जो है वो साइंस कि यानी साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई उलमा अगर पढ़ भी ले साइंस तो पढ़ लिया उन्होंने, ठीक है भाई उनकी मर्जी, उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन ये उलमा का की जॉब नहीं होती है कि वो साइंस को पढ़ें और कुरान को जो है ना वो साइंस की शक्ल में लोगों को बताएं, ये उलमा का काम नहीं होता है। हमने समझ लिया है लेकिन हमारे समझने से कुछ नहीं होता, ये उलमा का काम नहीं होता है। अच्छा, किसी ने प्राइवेटली एक सवाल लिखा है उसको मैं पढ़ लूँ कि इफ किड्स आस्क मी हाउ डज अल्लाह लुक, आई से देम ही इज ए नूर, इज इट करेक्ट टू से दिस ही इज ए नूर? इज इट करेक्ट टू से दिस? नहीं, आप देखिए कुरान में बेशक सूरह नूर के अंदर अल्फाज तो हैं, अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज, ठीक है, लेकिन लेकिन इस नूर से क्या मुराद है, क्या है इस नूर की माहियत, क्या है इस नूर की शक्ल, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये जो कुरान के अंदर जो जो मुकामात है ना जिसमें जैसे फरमाया कि अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज, ठीक है, तो और यहाँ पर जैसे अल्लाह ताला के हाथों का जिक्र है और अल्लाह ताला के चेहरे का जिक्र है और अल्लाह ताला की पिंडली का जिक्र है, ठीक है, तो ये सारे जो मुकामात है ना ये मुतशाबिहात कहलाते हैं, ठीक है, इनकी हकीकत का हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों को आप ऐसा कोई क्लियर स्पेसिफिक आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको सीधा सीधा ये कहें हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते कि अल्लाह ताला कैसे लगते हैं, ठीक है ना। ये जवाब आपके बच्चों को आप दे सकती हैं, देना चाहिए, देना ज़रूरी है, ठीक है। और बच्चे अगर आगे से कोई और सवाल करें तो फिर वो एक अलग सवाल होगा, उसका जवाब जो है वो फिर आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लें कि क्या जवाब देना चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ से कोई उल्टा जवाब देना या गलत जवाब देना जो है ना उसकी इजाज़त नहीं होती। Written in Quran, Allah's hands, any physical appearance, he hears, sees. नहीं, it's not written in the Quran, कि physical appearance ऐसी है कोई। चले कि हमने जमीन को फर्श के तौर पर, अच्छा, वल अर्दा फरशनाहा फनिअमल माहिदून, इसके तहत देखते हैं कि हमने जमीन को फर्श के तौर पर बनाया सो हम कैसे अच्छे बनाने वाले हैं, यानी इसमें कैसे कैसे मनाफे रखे हैं कि इस फर्श में अल्लाह ताला ने हमारे खाने पीने का सामान, हमारी ज़रूरियात, पहनने ओढ़ने की चीज़ें और घर बनाने की चीज़ें सारी की सारी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के अंदर रखी हैं, ठीक है। इस ज़मीन की नेमतें जिनसे कि एक इंसान बराह रास्त फ़ायदा उठाता है, ये सारी की सारी नेमतें ज़मीन के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसको ज़मीन का क्रस्ट कहते हैं, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, उसके अंदर ये सारी की सारी नेमत है। ये अर्थ क्रस्ट जो होता है ये अराउंड 50 माइल्स डीप है, 50 मील इसकी डेप्थ है, इससे नीचे ये क्रस्ट नहीं है, ये खत्म हो जाता है क्रस्ट, बाकी फिर अगली चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो क्रस्ट है ना اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ نے یقیناً تربوز نا, گھر میں تربوز تو آتا ہے, ٹھیک ہے, واٹر میلن. تو واٹر میلن کو اگر آپ کاٹے نا, تو واٹر میلن کا جیسا چھلکا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, گرین کلر کا, باہر سے گرین ہوتا ہے, اندر سے جو ہے وہ تھوڑا سا اورنجش ہو, وہ پنکش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چھلکا ہے نا جیسے واٹر میلن کا, تربوز کا, تو ارتھس کرسٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جتنا چھلکا موٹا ہے نا, اور اس کے علاوہ واٹر میلن اٹ سیلف جو ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ اس کی ڈیپتھ ہوتی ہے, لیکن چھلکا تو اوپر سے ہوتا ہے نا, ایک خاص اس کی موٹائی ہوتی ہے بس. تو ویسے ہی ارتھ کرسٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں نا, جن سے کہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے, وہ ساری کی ساری اس ارتھ کرسٹ کے اندر رکھتی ہیں. بس اس کے نیچے کی چیزوں تک تو ہماری پہنچ ہی نہیں ہوتی, ہم وہاں تک تو کوئی انسان آج تک نہ پہنچا ہے اور نہ ہی پہنچ سکے گا, اتنا نیچے کہ ارتھ کرسٹ سے بھی نیچے پہنچ جائے, ٹھیک ہے. یہ جو ساری نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں نا ان کا ایک یعنی یہ نعمتیں ہمیں چکھائیں گے. کیسے چکھائیں گے ساری کی ساری نعمتیں؟ جب انسان کو, ایمان والے کو جنت میں داخل کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو جنت میں داخل کرنے کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو پہلی غذا جنتیوں کو کھلائی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ ایک روٹی ہوگی, ٹھیک ہے نا. ایک روٹی اللہ تعالیٰ پکوائیں گے اپنے فرشتوں سے, اس روٹی کے ٹکڑے جو ہے وہ جنتی کھائیں گے, ٹھیک ہے. وہ روٹی کس چیز کی بنی ہوئی ہوگی؟ وہ روٹی ان تمام غذاؤں کی بنی ہوئی ہوگی جو کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, ساری کی ساری غذائیں اس کے اندر نا, کھانے کی اور پینے کی ساری چیزیں بطور انگریڈینٹس کے شامل ہوں گی, ٹھیک ہے. تو وہ روٹی جو ہے نا, وہ جنتیوں کی پہلی غذا ہوگی. اب علماء نے لکھا کہ ایسا کیوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسی روٹی کیوں کھلائیں گے جنتیوں کو؟ تو اس کی وجہ پھر بیان کری کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جنتیوں کو نا اس روٹی کو کھانے سے کیا لگ جائے گا, پتا کیا پتا لگ جائے گا کہ دیکھو دنیا میں جتنی نعمتیں تھیں نا, وہ ساری کی ساری نعمتیں مل کر یہ مزہ دے سکتی ہیں, بہت مزے کی ہوگی وہ روٹی, ٹھیک ہے, ساری نعمتیں اس کے اندر شامل ہوں گی. تو یہ مزہ جو ہے نا, وہ تمہیں دنیا کی تمام نعمتیں اگر مل جاتی ہیں نا, تو تمہیں اتنا مزہ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جنتی جو کھانا کھائیں گے نا, اگلا کھانا, دا نیکسٹ میل, وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت کی نعمتوں کا میل ہوگا, اور وہ جو کھانا ہوگا اس کے سامنے اس زمین کی تمام نعمتوں کی بنی ہوئی جو روٹی ہوگی نا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. یعنی جنتی جو ہے وہ کمپیئر کر سکیں گے کہ دیکھو زمین کی نعمتوں کی کیا ویلیو تھی, کیا اس کا مزہ تھا, اور جنت کی نعمت کا مزہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے نا پھر اپریسیشن بڑھتی ہے. آپ واقعی جب کمپیئر کرتے ہیں نا نعمتوں کو, ٹھیک ہے, کمپیئر کرتے ہیں جب چیزوں کو نا, تب آپ کو کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. اور جب آپ کے پاس کمپیئر کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو, تو پھر اچھی سے اچھی چیز مل جائے, انسان اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں کر پاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر بہت زبردست منافع رکھے ہمارے لیے. فن عمل ماہدون, ماہدون مہدون سے نکلا, جس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. آگے فرمایا, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, اور ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم کا بنایا, زوج بنایا یعنی پارٹنرز, ٹھیک ہے. تو اس کے تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ اس قسم سے مراد مقابل ہے, یعنی یہ جو فرمایا نا کہ یہ پارٹنرز بنایا, جوڑوں میں بنایا, ٹھیک ہے. تو اس سے اگزیکٹلی کیا مراد ہے؟ مرد اور عورت خالی نہیں, میل اور فیمیل خالی نہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اس میں آپ کو میل اور فیمیل نہیں ملتا. پتھر کا کون سا میل ہوتا ہے؟ کون سا کوئی میل پتھر ہوتا ہے اور فیمیل پتھر ہوتا ہے؟ نہیں. جمادات کے اندر تو میل فیمیل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, پتھر جمادات سے ہے نا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جانوروں کے اندر میل فیمیلز ہوتے ہیں, اور جو نباتات ہوتے ہیں پلانٹس, ان کے اندر بھی, اب سائنس سے یعنی جب ساری چیزیں آئی ہیں سامنے, تو پتہ چل گیا ہے کہ ہاں جی پودوں کے اندر بھی میل اینڈ فیمیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایون اگر آپ بیکٹیریا لیول کے اوپر چلے جائیں, تو جیسے ہم نے پڑھا تھا, پتہ نہیں ہے وہ کتنا اپلیکیبل ہے ابھی تک, کہ جو ایمیبا تھا, ایمویبا اس کو پڑھتے ہیں نا, امی ابا ہم لوگ کہتے تھے بچپن میں, ایمیبا. एमीबा के अंदर मेल फीमेल कोई नहीं होता, या पता नहीं और क्या वो फंगस होता है, उन सब के अंदर मेल फीमेल नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से जो जमादात यानी पत्थर, पानी, हवा, मिट्टी, ये जमादात हैं, तो इनमें भी कोई मेल फीमेल नहीं होता। तो अब अगर कोई शख्स जो है वो कहे कि नहीं जी ये हर चीज़ के अंदर जोड़े बनाए तो इनमें तो कोई जोड़े नहीं होते, तो उसको आप क्या जवाब देंगे, कैसे उसको सेटिस्फाई करेंगे? तो हमारे अकाबरीन ने अल्हम्दुलिल्लाह इसका पहले से जो है वो जवाब लिखा हुआ है कि इस कस्म से मुकाबल से मुराद मुकाबल है, ठीक है ना, कम यानी किसी चीज़ को किसी के मुकाबले में रख करके जोड़ा बयान करना। सो जाहिर है कि हर शय में कोई ना कोई सिफत ज़ातिया या अर्ज़िया ऐसी मोतबर होती है। ज़ातिया का मतलब वो सिफत जो उसकी ज़ात में मौजूद हो, उसके अंदर मौजूद हो, और अर्ज़िया का मतलब जो है वो यानी उसके जो 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 बाहर की तरफ जो उसकी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, ठीक है। अर्ज़ जैसे तूल और अर्ज़ कहते हैं ना, तूल मतलब लंबाई, अर्ज़ मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो ये बैरूनी किसी की सिफतें होती हैं, तो इनको अर्ज़ी सिफत कह देते हैं, ठीक है ना, बैरूनी सिफतें। और ज़ाती सिफतें जो अंदरूनी सिफतें होती हैं। तो कोई ना कोई सिफत ज़ातिया हो या अर्ज़िया हो ऐसी मोतबर होती है, यानी ऐसी उसके अंदर मौजूद होती है जिससे दूसरी चीज जिसमें इस सिफत की नकीज या जिद मलकूस हो। क्या मतलब? कि कोई और चीज मौजूद होगी जिसके अंदर इस सिफत की जिद हो या इस सिफत की गैर मौजूदगी हो, ठीक है। तो अब ये जो मौजूदगी एक चीज के अंदर है किसी सिफत की और किसी दूसरी चीज के अंदर उस वाली सिफत की गैर मौजूदगी है, तो इस तरीके से ये दोनों चीजें एक दूसरे की मुकाबल बन गई, ऑपोजिट्स बन गई, ऑपोजिट्स। और ये ऑपोजिट्स का होना जो है ना, यही जोड़ा कहलाता है असल में, ठीक है। जैसे मर्द और औरत, ये तो पक्का सारी दुनिया इसको जोड़ा ही मानती है ना, मर्द और औरत का जो जोड़ा होता है, मियां बीवी का जो जोड़ा होता है। लेकिन शौहर के अंदर ऐसी सिफतें होती हैं जो कि मर्द होता है ना, तो उसके अंदर ऐसी सिफतें होती हैं, कुछ ऐसी सिफतें तो होती है ना, सबको पता है, जो कि औरत के अंदर नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ ऐसी उसकी पर्सनैलिटी फीचर्स भी होती हैं जो कि औरत के अंदर ऑपोजिट होती हैं उसकी, ठीक है ना। तो इस यानी इस जाती और अर्जी सिफत की वजह से मर्द और औरत जो है वो जोड़ा कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हर चीज के अंदर जोड़े जो हैं वो असल में यही असल यही होती है रीजन किसी चीज के जोड़े होने की। इसके मुकाबल यानी जो चीज दूसरी जो चीज जिसमें इस सिफत की नतीज या जिद मलबूज हो, इसके मुकाबल शुमार की जाती है, जैसे आसमान और जमीन। अब देखें, आसमान और जमीन में कोई मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आसमान में जो फीचर्स हैं, जो सिफात हैं, वो जमीन में नहीं है, जो जमीन के अंदर है वो आसमान में नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के मुकाबल बन गई, जौहर व अर्ज, ठीक है ना। वही जौहर का भी मतलब ये मंतक की टर्मिनोलॉजीज हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना भी रहने दें। जौहर मतलब एटम जिसको कहते हैं, वैसे तो एटम के लिए जौहर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और अर्ज भी इसी तरह से जैसे अभी पीछे बयान किया था, बहर आप उसको इसी हद तक ही समझो। गर्मी और सर्दी बहुत आसान है समझना, गर्मी के अंदर जो सिफात होती हैं वो सर्दी में नहीं होती, और सर्दी में जो सिफात होती हैं वो गर्मी में नहीं होती। शीरी व तलख, ठीक है ना, यानी कोई चीज़ स्वीट है और कोई चीज़ जो है वो बहुत ही कड़वी है या सॉल्टिश है, ठीक है। तो इन दोनों की सिफात जो है एक दूसरे के मुकाबले होती हैं, छोटी और बड़ी, ठीक है, खुशनुमा और बदनुमा, ये भी दूसरे एक दूसरे के मुकाबले हैं। सफ़ेदी और स्याही, रोशनी और तारीकी, वाला हाजा, दिन और रात, रोशनी और तारीकी के लिए दिन और रात का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी एक दूसरे के मुकाबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना अल्लाह ताला ने, यानी इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है, वमिन कुल्ली शैइन, हर चीज के अंदर, खलकना ज़ौजैन, हमने तख्लीक किया ज़ौजैन को, पार्टनर्स को, ठीक है। अच्छा, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम इन मसनूआत से तौहीद को समझो, ठीक है, कि देखो कैसा इसका बनाने, इन सब चीज़ों का बनाने वाला कैसा अजीम है कि उसने हर चीज़ के अंदर ऐसी ऐसी सिफात का और यानी कैलकुलेशंस का ख्याल रखा है,
ہے، یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کرتی ہے، دلیل کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو پیچھے کہا تھا نا آپ کو، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ سے منسوب قول ہے کہ اللہ وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، یعنی ہماری سمجھ میں، ہماری سوچ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے. اس کا پہلا حصہ کیا ہے اس قول کا؟ اس کا پہلا حصہ ہے کہ عقل وہ ہے، اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ عقل وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے. عقل وہ ہے کیا مطلب؟ کہ عقل کہلانے کے لائق تو صرف وہ عقل ہے جو کہ انسان کو اللہ کی طرف پہنچائے، اللہ تعالی کی طرف متوجہ کرے. اگر کسی شخص کے اندر عقل تو ہے، یعنی دماغ تو ہے اس کے اندر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن وہ صلاحیت اس کو عقل وہ اللہ تک نہیں پہنچا رہی، بلکہ مخلوق کے اندر ہی گم ہے، ہر وقت مخلوق ہی کے بارے میں سوچ چلی جا رہی ہے نا، کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، یہ کام ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے کرنا ہے، پیسہ کیسے بنانا ہے، گھر کیسے بنانا ہے، گاڑی کیسے بنانی ہے، رشتے داریاں کیسے بنانی ہے، اور دوستیاں کیسے بنانی ہے، اور یاریاں کیسے بنانی ہے، اور دشمن کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور دوست کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہر وقت مخلوق میں ہی گھوم رہی ہے یہ عقل، ہے نا؟ عقل تو استعمال ہو رہی ہے لیکن مخلوق کے لیے، خالق کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جا رہا. تو ایسی جو عقل ہے نا، یہ عقل کہلانے کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہے تو یہ عقل لیکن لائق نہیں ہے عقل کہلانے کے. تو عقل تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے. اب اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے اس جملے کا؟ اللہ وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، یعنی عقل اس طرف پہنچاتی تو ہے، اللہ کی طرف متوجہ تو کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری عقل کے اندر سما نہیں سکتی، یا ہماری عقل مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے، کیونکہ یہ تو ایک ذرا سا انکیپیبلٹی ہو گئی نا، وہ سما نہیں سکتی، نہیں، بلکہ اس طرح بولیں گے کہ ہماری عقل جو ہے اللہ تعالیٰ کو سمو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا ایک کام کا جملہ ہے، امید ہے کہ اس جملے کو آپ نے لکھ لیا ہوگا اور آگے بھی آپ اس کو یاد رکھیں گی. اس سے انسان کی اپنی بھی، یعنی اپنی زندگی کا رخ بھی جو ہے نا وہ متعین ہو سکتا ہے، اگر وہ اس جملے کو یاد رکھے، اور بہت ساروں کے جوابوں کو بھی انسان اس ایک جملے سے جو ہے وہ آسانی سے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ عقل وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے، اور اللہ وہ ہے جو عقل میں نہ آئے. تو فرمائے کہ تاکہ تم ان مصنوعات سے توحید کو سمجھو، ٹھیک ہے؟ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ جب یہ مصنوعات وحدت صانع پر دلالت کر رہی ہیں، صانع کہتے ہیں مینوفیکچرر کو، صنعت کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو وحدت صانع یعنی ان سب کا ایک ہی بنانے والا ہے، کیونکہ اتنا مربوط نظام، اتنا زبردست انٹر کنیکٹڈ ویل کیلکولیٹڈ نظام، اس کے ایک سے زیادہ خالق اگر ہوتے تو یہ اتنا زبردست مربوط نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وحدت صانع کی طرف دلالت کر رہی ہیں، پوائنٹ کر رہی ہیں. تو تم کو چاہیے کہ ان سے استدلال کر کے، یعنی ان سے دلیل سمجھ کر کے، پکڑ کر کے، استدلال کا مطلب ہوتا ہے کہ ان دلیلوں کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی توحید کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو. ففروا الی اللہ، اردو میں ہم فرار کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فرار کیسے اختیار کیسے کیا جاتا ہے؟ دوڑ کر کے، بہت تیزی کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں نا، کہیں سے نکل کر کے ہم کہیں طرف کسی اور طرف جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرار اختیار کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ففروا الی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی طرف دوڑو. اب کیا مطلب؟ سب سارے کے سارے دوڑ لگا دیں مسجد کی طرف؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہر وقت. عورتیں تو مسجد کی طرف نہیں دوڑ سکتی، مرد بھی ہر وقت نہیں دوڑ سکتے. کعبۃ اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دیں سارے کے سارے، کیا مطلب ہے ففروا الی اللہ؟ نہیں، توجہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے دین، اپنی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کی طرف دوڑو. تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ تم تو دنیا کی طرف دوڑتے ہو، اللہ کی مخالف سمت میں دوڑ رہے ہو، جہنم کی طرف دوڑ رہے ہو، شیطان کی طرف دوڑ رہے ہو، اللہ کے دشمنوں کی ڈائریکشن میں دوڑ رہے ہو اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ انگریزی کا ایک بہترین محاورہ ہے ہماری حالت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، ریٹ ریس، چوہوں کی دوڑ، چوہے دوڑتے ہیں، یہ ایک محاورہ بن گیا انگریزی زبان میں کہ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے نا چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چوہے جو ہے نا یہ کوئی اچھی مخلوق نہیں کہلاتے، ان کی دوڑ جو ہوتی ہے حق کی طرف نہیں ہوتی، ان کی دوڑ فائدہ مند چیز کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ یہ گندی چیز کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو ریٹ ریس، یہ ایک کافر جو ہوتا ہے رائٹ، یا ایک غافل انسان جو ہوتا ہے، غافل مسلمان، وہ ریٹ ریس کی طریقے سے دوڑ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور اس کی منزل بھی کوئی نہیں ہوتی، کوئی اچھی منزل نہیں ہوتی اس کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریٹ ریس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں تمہارے کریم پروردگار سے کس نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، تم کیوں اس کو چھوڑ کر کے دوسری طرف بھاگ رہے ہو، ٹھیک ہے، دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو جہاں سے کہ تم نے مر جانا ہے، مر کے یہاں سے واپس چلے جانا ہے اپنے پروردگار کی طرف، تو کیوں نہ اس دنیا کی زندگی میں بھی تم اپنے رخ کو پروردگار کی طرف کر لیتے، ٹھیک ہے؟ تو حکم اللہ تعالیٰ کا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، ٹھیک ہے نا؟ پہلے دلائل بیان کیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس قابل ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، تم کیوں نہیں دوڑتے ہو؟ اچھا آگے فرما رہے ہیں کہ اول تو بوجہ دلائل مذکورہ کے خود عقل ہی اعتقاد توحید کو ضروری بترا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان اپنی عقل کو دنیا سے ہٹائے نا، دنیا کے چکروں سے اپنی عقل کو جو ہے وہ فارغ کرے، تو خود بخود اس کی عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے گی، ٹھیک ہے نا، خود بخود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ضروری بتلائے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس قابل ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ انسان اپنی زندگی کا رخ کرے۔ پھر اوپر سے میں بھی تمہارے سمجھانے کے واسطے اللہ کی طرف سے صاف طور پر ڈرانے والا ہو کر آیا ہوں، انی لکم منہ نذیر مبین، ٹھیک ہے، کیا عجیب، اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کی حقیقت کو سمیٹ دیا ہے کہ عقل انسان کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی بتانے کے لیے عقل کافی ہے، اگر کسی کے پاس نبی نہ آیا ہو، کسی کے پاس قرآن نہ آیا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعداد دے کر کے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، عقل، سمجھنے کی استعداد، یہ کیپیبلٹی دے کے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیتا ہے، نبی کے بتائے بغیر، نبی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے کسی انسان کو، رائٹ، نبی کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، نبی کے بغیر، قرآن کے بغیر، فقط اپنی عقلی صلاحیت کو استعمال کرے، اگر اپنی خواہشات میں اپنی عقلی صلاحیت کو دفن نہ کر دے تو اس کی عقل اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر مزید کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید احسان فرمایا کہ اپنے نبیوں کو بھی بھیجا، بتانے والوں کو بھی بھیجا کہ وہ مزید تفصیل بھی بیان کریں، اور جو دوسری طرف سے روکنے والے اللہ تعالیٰ نے جو ایک شیطانی نظام بھی تو اس دنیا کے اندر رکھا ہے نا، آزمائش والا نظام بھی تو رکھا ہے نا، تو اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیجا، ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک یہ کر سکتے تھے کہ بس تمہاری عقل ہے نا، اپنی عقل کی بنیاد پر تم شیاطین کا مقابلہ کرو، عقل کی بنیاد پر تم جو ہے نا وہ اپنے عقل کو استعمال کرو اور خواہشات کا مقابلہ کرو، تم نفس کا مقابلہ کرو، شیطان کا مقابلہ کرو، یہ کافی ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کوئی کہہ سکتا تھا نہیں اللہ یہ تو کافی نہیں ہے، نہیں نہیں بس ہمیں کچھ اور بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ہمارے مانگے ایک پورا کا پورا ہیلپ سسٹم اس دنیا کے اندر اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ صرف ہمیں ہماری عقلوں پر نہیں چھوڑا اور اپنے ہمارے دشمنوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا, بلکہ دوستوں کا ایک نظام ہمارے ساتھ بھی بھیجا اس دنیا کے اندر. دوسرا کیا ہے, دوسری اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مزید راضی کرنے کے لیے جو عمل کرنے ہوتے ہیں, جو اعمال اختیار کرنے ہوتے ہیں, جو طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں, ان کا علم جو ہے وہ یہ انبیاء ہمیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اعمال جو ہے نا وہ آپ اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں بنا سکتے کہ میں ایسے نماز پڑھوں گا تو میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا. نہیں, اس کا ایک طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے. یہ علم جو ہے نا یہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر حاصل نہیں کر سکتا, اس کے لیے تو وحی کی ضرورت پڑتی ہے. اور وحی کیسے آتی ہے ہمارے پاس, انبیاء کے واسطے سے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں ففروا الی اللہ, پیچھے سے جو عقلی دلائل تھے ان کی بنیاد پر ففروا الی اللہ کا حکم فرمایا, ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی کا بھی بتا دیا کہ میں تمہاری پاس اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا, کھلا ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں تمہیں تفصیلات بتاؤں گا کہ کیسے تم اپنے دشمنوں کو زیر کر سکتے ہو, کیسے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. تو پوری ایکویشن مکمل ہو گئی اس کے اندر, اس ایک آیت کے اندر. ٹھیک ہے, ہماری زندگی کی ایکویشن. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, ٹھیک ہے, یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا شروع کر دینا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے آسمان کو بھی بنایا ہے اور زمین کو بھی بنایا ہے اور ہر چیز کے جوڑے بھی بنائے ہیں, تو ہاں ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی کریں گے. نہیں, ایسا نہیں کرنا. عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے, لا تجعل, نہیں بنانا, مع اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ, معبود, عبادت کے لائق کسی دوسرے کو نہیں بنانا. انی لکم منہ نذیر مبین, میں تمہاری طرف اس کی طرف سے ایک کھلا ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا. میری بات ماننا, میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو عبادت جو ہے نا اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اپنے طور پہ عبادت جو تم کرتے تھے اس طریقے کو تم چھوڑ دو. صحیح, تو فرمایا کہ خلاصہ تفسیر میں کیا لکھا کہ میں بھی تمہارے سمجھانے کے واسطے اللہ کی طرف سے صاف طور پر ڈرانے والا ہو کر آیا ہوں کہ منکر توحید کو عذاب ہوگا, پس خوف عذاب کے اعتبار سے اعتقاد توحید اور بھی ضروری ہو گیا. اور پھر اور زیادہ توضیح سے کہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ کوئی اور معبود قرار نہ دو. پھر تغیر عنوان کے ساتھ مضمون توحید کی وجہ سے انذار کی پھر تاکید ہے. دیکھیے, یعنی مشکل ذرا الفاظ ہیں یہاں پر, لیکن بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا نا, انی لکم منہ نذیر مبین, تو دو مرتبہ ریپیٹ کیوں کیا؟ کیونکہ پہلی دفعہ ففروا الی اللہ کا حکم چل رہا تھا, تو وہ عنوان, اس عنوان کے تحت انی لکم منہ نذیر مبین, اور پھر اگلی آیت کے اندر شرک نہ کرنے کا حکم, یہ والا یعنی یہ عنوان بن گیا, یہ ٹائٹل بن گیا. تو اب پھر جو ہے وہ نبی کی جو سگنیفیکنس ہے, نبی کی جو ریلیونس ہے, اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا. ٹھیک ہے, یعنی ففروا الی اللہ, اب اس ففروا الی اللہ کا طریقہ کیا ہوگا یہ نبی بتائے گا. ٹھیک ہے, خود سے اپنی عقل سے تم طریقہ نہیں معلوم کر سکتے. اسی طریقے سے لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر, کس کس چیز کے اندر تم کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے, یہ ساری تفسیرات تمہیں کون بتائے گا؟ نبی بتائے گا. ٹھیک ہے نا, تمہیں نبی کی مان کر کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اپنی عقل کی بنیاد پر تم یہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ الہ کیا ہوتا ہے, الہ کی کیا کیا یعنی کیا کیا اس کی شان ہوتی ہے, کیا کس طریقے سے تم الہ کو کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیا کیا کام ہے کہ الہ کو شریک ٹھہرانا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر مانگنا، ٹھیک ہے نا، ہیلپ مانگنا، مدد مانگنا. اب مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، امی ابو سے مدد مانگنا، دوست سے مدد مانگنا، یہ سب مدد مانگنا ہی ہے نا. اب کون سا مدد مانگنا جو ہے وہ جائز ہے، کون سا مدد مانگنا ناجائز ہے، یہ کون بتائے گا بھائی؟ نبی بتائے گا، ٹھیک ہے نا. سارے مدد مانگنے ناجائز تو نہیں ہے اور سارا مدد مانگنا جائز بھی نہیں ہے، رائٹ؟ ہو ول ٹیل یو؟ یہ ڈیٹیل کدھر سے آئے گی؟ یہ ڈیٹیلز نبی بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اس کی ڈیٹیل جو ہے انی لکم منہ نذیر مبین، کہ نبی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اس کے لیے. اچھا، پھر فرمایا کہ ہاں یہ تو پھر ریپیٹ ہو گیا، میں تمہارے سمجھانے کے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہو کر آیا ہوں. آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ واقعی میں بلا شبہ نذیر مبین ہیں جیسا ابھی مذکور ہوا، لیکن یہ آپ کے مخالفین ایسے جاہل ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو کبھی ساحر کبھی مجنون بتلاتے ہیں. تو آپ صبر کیجئے، کیونکہ جس طرح یہ آپ کو کہہ رہے ہیں اسی طرح جو کافر لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے یعنی کل نے یا بعض نے، یعنی جو پچھلی امتیں تھیں ان میں بھی یا تو سارے لوگوں نے اپنے پاس آنے والے نبی کو، یا ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے پاس آنے والے نبی کو ساحر یا مجنون نہ کہا ہو. یعنی ہر امت ایسی گزری ہے جس کے اندر ایسے لوگ جو ہیں وہ نبیوں کے دشمن گزرے ہیں. کذالک، اسی طریقے سے، ما اتى الذین من قبلہم، جو بھی ان سے پہلے آیا من رسول، ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس رسول بن کر کے آیا تھا، تو الا نہیں آیا تھا کوئی بھی ان کے پاس رسول بن کر کے، الا قالوا ساحر او مجنون، سوائے اس کے کہ انہوں نے اس کو ساحر کہا یا مجنون کہا. آگے کفار کے اس قول ساحر او مجنون پر متفق ہونے سے تعجب دلاتے ہیں، کہ کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے تھے، اتواصوا بھی، ایک دوسرے کو کیا وصیت کرتے تھے. یعنی یہ اجماع تو ایسا ہو گیا جیسے ایک دوسرے کو کہتے چلے آئے ہوں کہ دیکھو جو رسول آئے تم بھی ہماری طرح کہنا. جیسے کہ بات ہوئی تھی نا کہ فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی ساحر مجنون کہا تھا، اور اس کے ہزاروں سال کے بعد مکہ مکرمہ میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت کے جو مشرکین تھے انہوں نے بھی ساحر مجنون کہا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ لوگ وصیت کر کے گئے تھے ان لوگوں کو، ہے نا، کہ بھئی تم لوگ جو ہے نا وہ اپنے پاس جو نبی آئے گا اس کو ساحر مجنون کہنا، حالانکہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے نا تو پھر وہ ایسے ہی شیطان اس کو یہی سارے پٹیاں پڑھاتا ہے، یہی الفاظ سکھاتا ہے کہ دیکھو نبی کو نا ساحر مجنون کہنا شروع کر دو، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ اجماع مطلب کنسنسس، یہ سارے کافروں کا گویا کہ آپس میں اس بات کے اوپر کنسنسس ہوا ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے. تو ایسا ہو گیا جیسے ایک دوسرے کو کہتے چلے آئے ہو کہ دیکھو جو رسول آئے تم بھی ہماری طرح کہنا، اس کو ساحر مجنون کہنا، ٹھیک ہے. آگے حقیقت واقعہ بیان فرماتے ہیں، یعنی حقیقت ایسی ہے نہیں، تو اب حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ تواصی واقع تو نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کو انہوں نے وصیتیں تو نہیں کری تھی، کیونکہ بعض قوموں سے ملی بھی نہیں ہے، ہے نا. فرعون والی قوم جو تھی وہ اور مکہ مکرمہ والے مشرک، یہ کبھی آپس میں ملاقات کی تھوڑی ہوئی تھی ان کی، تو کیسے وصیت کرتے پھر ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وجہ اس اجماع و اتفاق کی یہ ہوئی کہ یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، سرکش انسان ہیں، حدود کو کراس کیے ہوئے لوگ ہیں، اور جو بھی حدود کو کراس کرتا ہے نا تو پھر شیطان اس کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، یہی ساری چیزیں اس کو سکھاتا ہے. یعنی سبب اس قول کا سرکشی ہے، چونکہ وہ ان سب میں مشترک ہے اس لیے قول بھی مشترک ہو گیا، ٹھیک ہے. تو سرکشی کیا ہوتی ہے؟ سرکشی اردو کا ایک لفظ ہے، لیکن مفہوم کیا ہے اس کا؟ سر کا کش ہونا، سرکشی، کش کا مطلب کیا بھائی، ٹھیک ہے. اس کا مفہوم کیا بنتا ہے اردو کے اندر سرکشی کا؟ کہ جس کی ماننی چاہیے اس کی نہ مان، اس کو سرکشی کہتے ہیں. جس کی ماننی چاہیے، چاہیے کا کیا مطلب ہے, کیا چاہیے کہ ہاؤ ڈو یو نو کس کی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ جس کی ماننے کا کہا گیا ہے اوپر سے, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا رسول کی مانو تو اب یہ نا رسول کی نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عالم کی مانو, عالم کی نہیں مانیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج آیا تھا, جس طرح سے بھی آیا وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اولو الامر کی مانو, یہ نہیں مانیں گے, ہے نا, اب آگے سے خواتین کو ناراض کرنے والی بات بھی, کچھ لوگوں کو بہت ہی برا لگتا ہے یہ بات سن کر کے, لیکن حدیث اور قرآن, حدیث میں تو ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا شوہر کی بات مانو, بیوی کہے گی میں نہیں مانتی, ہے نا, تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو رویہ ہے, یہ مشترک رویہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اوپر سے جس کی ماننے کو کہا جا رہا ہے اس کی نہیں ماننا, ٹھیک ہے نا, تو یہ کامن رویہ جو ہے نا, یہ رویہ جو ہے نا, یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے, ٹھیک ہے, اصل میں تو یہ اصل میں تو یہ بنیاد تو یہ ہے نا, میں نہ مانوں, ٹھیک ہے نا, میں نہیں مانوں گی, میں نہیں مانوں گا, ہے نا, یہ ہے اصل بنیاد, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو بنیاد جس کے اندر پڑ جاتی ہے نا, اب اس کا رویہ, اس کا جو اظہار ہے, پھر وہ سملر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر سرکش انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا, یعنی بڑی سملیرٹیز ہوتی ہیں سرکش انسانوں کے درمیان, ٹھیک ہے نا, تو جس کا اوپر سے کہا جا رہا ہے نا ماننے کے لیے, تو اس کی ماننا جو ہے یہ پھر ہم کو الگ کرتا ہے لوگوں سے, ٹھیک ہے نا, اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا, تو پھر من تشابہ قوم فہو منہ, کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو سرکش لوگوں کے ساتھ مشابہت ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں ماننے والوں میں سے بننے کی کوشش کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹوں کی ماننا شروع کر دو, نیچے والوں کی ماننا شروع کر دو, کافروں کی ماننا شروع کر دو, کیونکہ بھائی ماننے والا بننا ہے تو اب سب کی ماننی پڑے گی, ہے نا, فاسق کی بھی مانو, فاجر کی بھی مانو, اور جھوٹے کی بھی مانو, اور میڈیا کی بھی مانو, اور اس کی بھی مانو, اس کی بھی مانو, نہیں بھائی مانو, یہ کوئی مانو بلی کو تھوڑی بننا ہے, مانو بلی بھی تو مانو بلی بھی تو مانو مانو سے ہی نکلی ہے نا, اس کا مانو بلی بننے کو کوئی نہیں, اوپر سے اللہ کی طرف سے جس کے ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے نا, اس کی مانو, ٹھیک ہے, اور اگر اس کی نہیں مانو گے تو پھر ہو گیا, پھر بلیوں کی طرح کی ایٹیٹیوڈ شروع ہو جائے گا, جو کہ انسان نہیں ہوتی, حیوان ہوتی ہے. وائے اللہ گیو دس مچ پاور ٹو شیطان, اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا آپ سے, آپ کے بھی سوال بڑے مزے کے ہوتے ہیں, چلو شکر ہے پرائیویٹلی لکھتی ہوں. شیطان فلو ان آور بلڈ اینڈ وسپر اسپوائل آل آور گڈ ڈیڈ, شیطان ڈو آل دس آل بیڈ دس اینڈ وی ہیو ٹو پے فار دیٹ, پھر وہی اسی موڈ میں آ چکی ہیں, بہتر ہے کہ آپ اچھی خاصی ڈانٹ پڑے گی, آپ پہلے پڑھ چکی ہے تو پلیز وہ ریکارڈنگ موجود ہے, اس کو جا کر کے سن لیں, ٹھیک ہے, اس قسم کے سوال چلیں آگے چلیں. یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں, یعنی سبب اس قول کا سرکشی ہے, چونکہ وہ ان سب میں مشترک ہے اس لیے قول بھی مشترک ہو گیا. سو جب پہلے لوگ بھی ایسے گزرے ہیں اور سبب اس کا معلوم ہو گیا کہ انہی کا طغیان ہے, تو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجیے, ٹھیک ہے, تو جب پہلے لوگ ایسے گزرے ہیں اور یعنی آپ ایسے لوگوں کے نا جو کہ طغیانی پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجیے, یعنی ڈونٹ پے مچ اٹینشن ٹو دیم, ٹھیک ہے, یعنی ان کی تکذیب کی پرواہ اور غم نہ کیجیے کہ جی ان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے, جھوٹا ثابت کرنا ہے, ٹھیک ہے, نہیں, اس کی آپ پرواہ نہ کیجیے اور ان کی طرف سے آپ غم بھی نہ کیجیے, کیونکہ آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیا کہا تھا, فتولی عنہم, یعنی ان لوگوں سے آپ پیٹ پھیر لیجیے, فما انت بملوم, آپ کے اوپر اس کے کوئی بلیم نہیں ہوگا, وذکر, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ماننے والوں کو یاد دہانی کراتے رہے، کیونکہ ماننے والوں کو یاد دہانی کرانا جو ہے وہ نفع دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجئے، یعنی ان کی تکذیب کی پرواہ اور غم نہ کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے. کا قوله تعالی ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ آپ سے جہنمی لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیسے چلے گئے، آپ نے ان کو جہنم میں جانے سے روکا کیوں نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے انسان جہنم میں چلا جائے یہ کیسے ہو گیا، اس قسم کے سوال آپ سے نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اطمینان کے ساتھ اپنے منصبی کام میں لگے رہیے، فقط سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا جن کی قسمت میں ایمان نہیں ان پر تو اتمام حجت ہوگا، اور جن کی قسمت میں ایمان ہے ان ایمان لانے والوں کو بھی اور جو پہلے مومن ہیں ان کو بھی نفع دے گا. بہرحال تذکیر میں عام فوائد اور حکمتیں سب کے اعتبار سے ہیں، آپ اس کو کیے جائیے اور کسی کے ایمان نہ لانے کا غم نہ کیجیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ بات سمجھائے جائیے، ٹھیک ہے، بتاتے جائیے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا، ابھی جو ان کو ڈانٹا ہے تو ڈانٹیے نہیں، ڈانٹنے والا تو وہ تو پھر خلاف سنت بات ہوگی، ہے نا. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت غصہ آتا تھا، بہت غصہ آتا تھا. ٹھیک ہے، اتنا غصہ آتا تھا نا کہ چہرہ مبارک تن جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا، رگیں نظر آنی شروع ہو جاتی تھی چہرے کی، رائٹ، اتنا غصہ آتا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں تو اتنا غصہ جو ہے وہ شاید کبھی کبھی آیا ہو، صحیح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پھر آگے سے ڈانٹتے بھی تھے، زجر بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے سمجھانا، اتنا جو جیسے فار ایگزامپل کسی کے ذہن میں اگر خیال آیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ جی یہ انہوں نے تو ان کا جواب نہیں دیا، انہوں نے جو سوال کیا تھا ان کو تو جواب نہیں دیا، ان کو تو جواب دے دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو بھائی ہر چیز کا جواب دینا جو ہے نا یہ فرض نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا. ایک گھنٹے کی کلاس ہے تو ایک گھنٹے کی کلاس میں سے دو منٹ میں جو ہے وہ کسی کو ناٹا ہے، تو جو 58 منٹس سے جو بولے چلے جا رہے ہیں وہ سب کیا تھا، 58 منٹس تو سمجھا رہے تھے نا، 58 منٹس جو ہیں وہ تو چیزیں بار بار رپیٹ کر کے، بار بار یعنی بہت تفصیل میں جا کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا سمجھانے میں نہیں آتا، وہ کیا یاد دہانی میں نہیں آتا، بس دو منٹ کے لیے اگر کسی کو ڈانٹ دیا تو اب کوئی اگر سوچنا شروع کر دے کہ نہیں یہ تو بڑا غلط کیا، ان کو تو جواب دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے بھائی، سوال کو بھی دیکھنا چاہیے اور سوال کرنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون ہے اور کیا سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا ڈانٹ جو ہے نا وہ سمجھانے کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اچھے اخلاق، یقین، اچھا تو یہ ہو گیا. اب کسی کو اگر سوال ہے یا اسی سوال کو اگر آپ ری ورڈ کر کے لکھیں نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو جواب مل جائے اس کا. ٹھیک ہے، ویسے تو پہلے بہت بات ہو چکی ہے. اچھا، کسی اور نے اگر پوچھنا ہے اس قسم کا سوال تو آپ پوچھ لیں، اگر آپ فرسٹ ٹائمر ہوں گی تو آپ کو ڈانٹ نہیں پڑے گی. اچھا، معروف و مسائل مختصر ہیں ان آیات کے. فرماتے ہیں کہ سابقہ آیات میں قیامت و آخرت کا بیان اور اس کو نہ ماننے والوں پر عذاب کا ذکر تھا، ان آیات میں بھی حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے جس سے قیامت اور اس میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر جو تعجب منکرین کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کا ازالہ ہے. نیز توحید کا اثبات اور رسالت پر ایمان کی تاکید ہے. بنیناہا بایدیوں وانہا لموسعون. تو اب اس میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیے گا. تو بنیناہا بایدیوں وانہا لموسعون کے تحت لکھتے ہیں کہ لفظ عید قوت و قدرت کے معنی میں آتا ہے، اس جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی یہی تفسیر فرمائی ہے. تو اس کے اوپر بات ہو چکی ہے پہلے. ففروا الی اللہ، یعنی دوڑو اللہ کی طرف. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے بھاگو. ٹھیک ہے، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخالف سمت میں، جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو مخالف سمت میں چل رہا ہوتا ہے یا دوڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ مخالف سمت جو ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف ہوتی ہے، وہ جہنم کی طرف ہوتی ہے. تو توبہ جب کرتا ہے تو اس اپنی سمت کو جو ہے وہ بالکل انسان تبدیل کر لیتا ہے, یو ٹرن لے لیتا ہے, اور یو ٹرن لے کر کے پھر اللہ کی طرف بھاگنا یہ حکم ہے. تو اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے سے, یعنی یو ٹرن کے ذریعے سے اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر دو. بھاگنا تو تم نے ان اینی کیس ہے ہی, یا ادھر بھاگو گے یا ادھر بھاگو گے, تو بھائی کیوں اپنی بربادی کی طرف بھاگ رہے ہو, اللہ کی طرف بھاگو. ٹھیک ہے. ابو بکر وراق اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نفس و شیطان معاصی کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور بہکانے والے ہیں, تم ان سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لو تو وہ تمہیں ان کے شر سے بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ شیطان اور نفس کے شر سے بچا لیں گے. اچھا, اب اس سے مزید آگے تو ہم نے اس کلاس کے اندر نہیں پڑھنا ہے, آخری آیات ان شاء اللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تو اب آپ کے لیے ایک سوال, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا مطلب کیا ہے اس کا؟ کعبۃ اللہ کی طرف دوڑ لگا دینا, یا کیا آسمان کی طرف جو ہے وہ کوئی راکٹ پہ بیٹھ کر کے یا اسپیس شٹل کے اندر بیٹھ کر کے وہ اوپر چلے جانا, کیا مطلب ہے اللہ کی طرف دوڑنے کا؟ بدیہی قسم کا سوال ہے, سیلف یعنی اپیرنٹ اور سیلف آبویس اور اس طرح کا سوال ہے, لیکن پھر بھی اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا جواب دینا چاہیے اس کا, کیا ہے اس کا مطلب. آپ کے جوابوں سے اندازہ ہوگا کہ کس کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں, اس وجہ سے آپ سے سوال کیا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے. اللہ کے احکامات کو جاننا, کوئی فقہ کی کتاب پڑھنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے, ضروری تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو سبجیکٹولی بھی جانا جا سکتا ہے نا, کہ ایز اے سبجیکٹ آپ اسلامیات پڑھنا شروع کر دیں, فقہ کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, تو خالی جاننا جو ہے یہ تو اللہ کی طرف دوڑنا نہیں ہوا. توجہ اللہ کی طرف, زندگی کا رخ اللہ کے دین کی طرف. وی وڈ بی اسپینڈنگ ٹائم ود دوز ہو ول ہیلپ برنگ اس کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, علماء اینڈ مشائخ, صحبت اختیار کرنا, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا. ٹھیک ہے, دیٹس اے ویری گڈ آنسر. اللہ کی طرف رجوع کرنا, دنیا سے رجوع ہٹا کر, اس کا آسان الفاظ میں دعا. ٹھیک ہے, یعنی رجوع کا جب لفظ آئے گا تو اب اعمال کے حساب سے بھی رجوع ہو سکتا ہے, لیکن رجوع کے اندر جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ اے اللہ مجھے اپنا بنا لے, مجھے اپنی طرف کھینچ لے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو دعا مانگنا یہ بے شک یہ صحبت اختیار کرنے سے بھی پہلے کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو ففروا الی اللہ کا جو پہلا سٹیپ ہے یا پہلی شکل ہے وہ اللہ سے مانگنا. ٹھیک ہے, بہت اچھا جواب ہے ماشاء اللہ. اپنی تمام توجہ اللہ کی طرف کرنا, اپنے تمام کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا. جی, یہ تو آپ نے نا یعنی پہلا سٹیپ یا دوسرا سٹیپ بتانے کی بجائے آپ نے آخری سٹیپ بتا دیا. یعنی جو بندہ اللہ کا ہو جائے نا, ابھی تو دوڑنا, ہم تو دوڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ دوڑنے کا مطلب کیا ہے, آپ نے تو اس کا نتیجہ بتا دیا کہ تمام توجہ اللہ کی طرف اور تمام کام اللہ کے حکم کے مطابق. یہ تو دوڑ کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا, جہاں پہ ایک دوڑ ختم ہوتی ہے, یہ تو آپ نے وہ بتا دیا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو میں کوئی اتنا اچھا جواب نہیں کرا دوں گا. اللہ کی مان کا چلنا, فالو آل ہز پروفٹس اینڈ شائخ سے, اللہ کو راضی کرنے میں سبقت کرنا, اپنے سارے گناہ کو چھوڑ کر صحیح راستے پہ چلنا, اوائڈ فرام سنس اینڈ ڈوئنگ گڈ سنس. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جوابات سبھی پھر صحیح کہلائیں گے, لیکن آسان ایک جو بہت ہی سمجھ لیں کہ جامع اور معنی قسم کی اگر آپ ایک جملہ کہنا چاہیں نا, تو وہ یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتیں بتائیں, سنتیں ٹھیک ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے, تو اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے